عبداللہ 2 کیسٹ نمبر 7 اطمینان بھی ضرور ہوگا کہ اس خفیہ سرنگ میں یہ ضعیف شخص ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہی جان دے دے گا، کیونکہ عام حالات میں اس تہخانے کی دیواروں میں چھپے اس سرنگ کے دروازے کو ڈھونڈنے میں شاید ہمیں ہفتوں لگ جاتے، لیکن ایک بار پھر یہاں خانوں کا کفارہ جبروت کی تمام چالوں اور گناہوں پر بازی لے گیا اور چند لمحوں بعد ہی ہم نے انہیں کھوج لیا۔ میں نے انہیں مختصراً سکینہ کے بارے میں بتایا۔ تب تک اندر سے سکینہ کے نڈھال نانا نانی کو کچھ لوگ سہارا دیے ہوئے باہر نکال لائے۔ خانو بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ایس پی صاحب کو سلطان بابا کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً آئی جی صاحب کو کنٹرول لائن کے ذریعے اطلاع کروا دی۔ رات ڈھلنے ہی والی تھی۔ میرے شدید اصرار کے باوجود سلطان بابا نے مزید آرام کرنے سے منع کر دیا اور مؤذن کو وہیں قلعے کی فصیل پر چڑھ کر اذان دینے کی ہدایت کی۔ وہ بہت نڈھال لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے وہیں قلعے کے پکے صحن کو دھلوا کر چادریں بچھوائیں اور امام صاحب سے درخواست کی کہ وہ آج یہیں قلعے میں فجر کی جماعت کروائیں۔ قلعے کی دیواروں نے صدیوں بعد یہ نظارہ بھی دیکھا۔ امام کی کرت کی آوازیں اس چار دیواری میں گونجی تو بستی کے سبھی مکین نمدیدہ ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ ظہر کی نماز کے بعد سکینہ کی آخری رسومات یہیں قلعے میں ادا کی جائیں گی۔ بوڑھا جوڑا بھی اسی حق میں تھا کہ اب اسی کوٹھڑی کو سکینہ کی قبر کے طور پر رہنے دیا جائے۔ البتہ وہاں باقاعدہ مٹی کی ڈھیری اور قرآن اور دعا وغیرہ کا انتظام کروا دیا گیا۔ میرا ذہن پھر سے جسم اور روح کے اندھے کے تعلق کے الجھے دھاگوں کو سلجھانے کی کوشش میں خود اپنے بقیے ادھیڑنے لگا۔ روح کا عکس کیسا ہوتا ہوگا؟ کیا ہمارے ظاہری جسم کی شباہت کا بھی اس عکس پر کچھ اثر پڑتا ہوگا، یا وہ پھر ہوا کے کسی جھونکے کی طرح بے رنگ بے شکل ہوتی ہوگی؟ اور مجھے سکینہ کا جو عکس صحرا میں نظر آیا تھا وہ تو اس کی موت کے بعد دکھائی دیا تھا۔ گویا وہ عکس کے بغیر روح کی تصویر تھی۔ ہم خواب میں جو چلتی پھرتی تصویریں دیکھتے ہیں وہ بھی تو بے جان ہی ہوتی ہیں۔ جس شخص کو میں خواب میں چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا دیکھتا ہوں وہ اس وقت اپنی روح سمیت کہیں اور جیتا جاگتا موجود ہوتا ہے۔ گویا ہمارے ذہن کے پردے پر بنا روح جو فلم چل رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کبھی ہمارا اس شخص کے جسم اور روح سے کوئی خونی رشتہ بھی رہا ہو۔ ہم بالکل انجان اور نئے چہرے بھی اپنے خواب میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا ذہن ان کا خاکہ کیسے تراش لیتا ہے؟ ان میں سے کئی چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم باقی ساری زندگی کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خواب کا شناسا چہرہ مل بھی جاتا ہے۔ تو کیا ہم عالم اروا میں پہلے اس چہرے کی روح سے مل چکے ہوتے ہیں؟ سلطان بابا کی حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں مزید سوال پوچھ پوچھ کر پریشان کرتا، لیکن خود میں الجھتا ہی گیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو مستقبل کی جھلکیاں اپنے خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو جیتی جاگتی آنکھوں سے چند لمحوں میں آنے والے کسی واقعے کی کچھ تفصیل کبھی کچھ اشاروں میں اور کبھی باقاعدہ چہرے نام اور جگہ کی تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں وہ اجنبی چہرے اور انجان جگہیں کس طرح خواب میں دکھائی دی جاتی ہیں؟ ضرور میرا اور سکینہ کی تصویر کا بھی کچھ ایسا معاملہ تھا۔ وہ میرے لیے بظاہر انجان ہونے کے باوجود انجان نہیں تھی۔ میرا سارا دن اسی سوچ بچار میں گزر گیا۔ میری پوری کوشش تھی کہ سلطان بابا جس قدر ہو سکے آرام کریں، لیکن بستی والوں نے ہمیں مزار واپس لوٹنے ہی نہیں دیا، اور نوری کا باپ ضد کر کے ہمیں اپنے گھر لے آیا۔ میں نے بستی کے ڈاکیے کے ذریعے شیر محمد کو ایک رکا بھی بھجوا دیا تھا کہ اگر ہو سکے تو اپنی یونٹ کا ڈاکٹر لے کر کچھ دیر کے لیے کالگڑھ آ جائے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ سلطان بابا کا تفصیلی معائنہ کروا کے اپنا پورا اطمینان کر لوں، اور پھر وہ شاباش جوانا شاباش کرتا ہوا اثر کے بعد اپنی جیب میں ڈاکٹر کو لے کر پہنچ بھی گیا۔ ڈاکٹر نے نہایت تفصیل سے سلطان بابا کا معائنہ کیا۔ وہ ان کی سر کی چوٹ کے بارے میں کچھ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے چند تفصیلی ٹیسٹ لکھ کر دے دیے کہ دو دن آرام کے بعد جب سلطان بابا سفر کے قابل ہو جائیں تو فوراً شہر کی کسی بڑی لیبارٹری سے یہ ٹیسٹ کروا لیے جائیں۔ تب تک اس نے سلطان بابا کو سختی سے آرام کا مشورہ دیا۔ مغرب کے بعد شیر محمد اور ڈاکٹر رخصت ہوئے تو تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مکمل اندھیرا چھاتے ہی سرحد کی جانب سے شدید فائرنگ کی آواز نے ہم سب کو چونکا دیا۔ پولیس کی نفری بھی ابھی تک کالگڑھی میں موجود تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی ایس پی صاحب نے ہمیں آ کر وہ خبر سنائی جو ایک خدشے کی طرح میرے دل و دماغ کے کسی کونے میں صبح سے کھٹک رہی تھی۔ جبروت اور اس کے چار ساتھی سرحد پار کرنے کی کوشش میں سرحدی رینجر سے بھڑ گئے، اور میری توقع کے عین مطابق جبروت نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے ایک بار سلطان بابا نے بتایا تھا کہ معافی اور توبہ کی توفیق بھی مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ آنکھوں پر لوہے کے پردے اور کانوں میں سیسا پگھلا دیا جاتا ہے۔ انسان کی سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ شاید یہی سب کچھ جبروت کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اس کی انا اسے کفارے کے راستے پر بڑھنے سے روک رہی تھی۔ موت دونوں جانب ہی اس کا مقدر تھی۔ وہ گرفتاری دے دیتا تب بھی صرف سکینہ کا قتل ہی اسے پھانسی پر چڑھانے کے لیے کافی تھا، اور شاید خود کو اپنی مرضی سے دار کے حوالے کر دینے سے قدرت اس کے چند گناہ دھو بھی ڈالتی۔ لیکن اس نے گناہوں کی کالک ماتھے پر لیے ہی اس جہان سے جانے کی ٹھان لی تھی۔ پولیس کنٹرول کے ذریعے ہمیں پل پل کی خبر مل رہی تھی کہ اب جبروت کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اب اس کے ساتھی بھاگ رہے ہیں، اور پھر اس کا پہلا محافظ گرا، پھر دوسرا، اور اب جبروت کو آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہتھیار ڈال کر سامنے آ جائے، اور پھر مکمل خاموشی۔ ایک آخری فائر کی آواز گونجی، اور پھر پولیس کے وائرلیس سیٹ چیخ پڑے۔ ہر جانب ایک شور سمجھ گیا۔ جبروت نے خود کو کنپٹی پر گولی مار کر اپنا خاتمہ کر لیا تھا۔ بستی کی ساری آبادی جو پولیس کے عارضی صحرا میں قائم کردہ کنٹرول روم کے گرد جمع تھی، گم سی رہ گئی۔ چاروں طرف ایک سناٹا چھا گیا۔ ظلم کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ابھی 24 گھنٹے پہلے تک جو ان سب لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا، آج ایک بے جان لاشے کی صورت ریت پر پڑا بے بس تھا۔ سرخ رنگ اور خون کی دھار تو اس کا پسندیدہ کھیل تھا، اور آج جاتے جاتے بھی وہ یہ کھیل ہی گیا۔ سلطان بابا کو خبر پہنچی تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ابھی نوری کے گھر ہی میں آرام کر رہے تھے، اور پھر اگلی صبح سورج نکلتے ہی پہلے سامل اور پھر اس کا باپ یکے بعد دیگرے نمودار ہوئے۔ سامل مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا باپ بھی شرمندہ سا پیچھے کھڑا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا۔ سامل کے باپ نے ساری بستی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ جبروت کے ڈر کی وجہ سے کھل کر بستی والوں کا ساتھ نہیں دے سکا، نہ ہی اس نے اپنے بیٹے کو جبروت کے نوری کے لیے بھیجے گئے رشتے اور اس سارے معاملے کی خبر ہونے دی، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ وہ اپنے جوان بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ وہ خوف زدہ تھا، اور زمانے میں خوف سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کالگڑھ والوں کے سر سے جبروت کے خوف کے بادل چھٹے تو ان کی زرد رنگت میں بھی دھیرے دھیرے سرخی شامل ہونے لگی۔ 24 گھنٹے کے اندر ہی وہ صرف سانس لینے کی مجبوری سے نکل کر جینے کے سپنے دیکھنے لگے تھے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اگلے دن بستی والوں سے رخصت لے کر سلطان بابا کو شہر کے کسی بڑے ہسپتال میں داخل کروا دوں تاکہ ان کے تمام ٹیسٹ ہو سکیں۔ ویسے بھی کال گڑھ میں ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی اس خواہش کا بستی والوں کے سامنے اظہار کیا سبھی بگڑ گئے۔ ساول تو باقاعدہ لڑنے کے لیے یہاں پہنچا کہ اگر سلطان بابا کا طبی معائنہ ہی کرانا ہے تو وہ خود میرے ساتھ شہر جا کر 2-4 دن میں سارے کام مکمل ہونے کے بعد میرے ساتھ ہی واپس آ جائے گا۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ ہمارے تو پاؤں میں چکر تھا، جانے قدرت نے ہمارا اگلا پڑاؤ کہاں لکھا تھا، اور اب مزید کون سا امتحان درپیش ہوگا۔ اسی شام ساول کے باپ کی درخواست پر نوری کو باقاعدہ نشانی پہنانے کی رسم بھی رکھی گئی تھی۔ شام ہی سے بستی کے سبھی گھروں کی دیواروں کی منڈیروں پر دیے جلا دیے گئے۔ یہ اس صحرا کا پہلا چراغاں تھا جو قلعے کی دیواروں کے باہر خود بستی والوں کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ مردوں نے برسوں سے صندوقوں میں پڑی اپنی سفید لٹھے کی گھیردار شلواریں نکلوا کر انہیں مایا لگا کر تیاری کی۔ بوسکی کی 2 گھوڑوں کے نشان والی قمیضیں اور سر پر نیا صافہ یا سرخ پگڑی، عورتوں نے بھی اپنے بازو کوہنیوں سے اوپر تک چوڑیوں سے بھر لیے۔ سرخ، پیلے، اودے اور سفید بڑے گھیر والے پلو اور ناک میں چمکیلے کوکے، جانے ایسی رسموں کا مہندی سے ایک خاص تعلق کیوں جڑا ہوتا ہے۔ شاید رنگ اور خوشی کا آپس میں کوئی گہرا ناتا ہوگا، اسی لیے تو جہاں خوشی بکھرتی ہے وہیں بہت سے رنگ بھی در آتے ہیں۔ میں خود تو ابھی تک اسی خوشی نامی جذبے یا احساس کی گتھی ہی نہیں سلجھا پایا تھا۔ خوشی کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو ہمیشہ سے ہی زیادہ خوشی مزید افسردہ کر دیتی ہے۔ شاید میرے اندر خوشی جھیلنے کا ظرف ہی نہیں تھا، اور کسی ایسے احساس کا جشن کیا منانا جو چند گھڑیوں سے لے کر بس چند گھنٹوں تک ہی آپ کا ساتھی ہو۔ شاید خوشی کا واسطہ ہی اس کی اس کامیابی کی صفت سے جڑا ہے۔ بڑی سے بڑی خوشی ہمیں بس کچھ دیر کے لیے ہی تو مکمل مسرور رکھ پاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ سرور ایک اطمینان میں ڈھلنے لگتا ہے، اور چند گھنٹوں بعد ہی کسی احساس کی تکمیل کی تمانیت میں تبدیل ہو کر ذہن کے کسی گوشے میں کروٹ لے کر سو جاتا ہے۔ پھر جب تک ہم خود اس لطیف احساس کو نہ ٹٹولیں یہ اپنے آپ نہیں جاگتا۔ لیکن اس کے برعکس غم ہر لمحہ بوند بوند ہو کر ہمارے دل کی زمین پر ٹپکتا رہتا ہے۔ ہمیں خوشی کو کچھ دن کے بعد یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ غم ہمیں کبھی نہیں بھولتا، کسی وفادار دوست کی طرح ہر پل ہمارے وجود کے اندر رہتا ہے۔ خوشی اپنے ساتھ ہمیشہ رخصت ہونے کا تصور لاتی ہے، جبکہ غم کا کانٹا ایک دائمی چبھن، کاٹ اور جلن لیے دل کے اندر ہی پیوست ہو جاتا ہے۔ تو پھر نہ جانے ہم ہمیشہ خوشی کی تلاش میں کیوں بھٹکتے رہتے ہیں؟ اس بے وفا کو ہر لمحہ خوش آمدید کہنے کے لیے کیوں تیار رہتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے ماتھے پر الوداع لکھوا کر آتی ہے؟ اسے کیوں اٹھا کر صدا کے لیے اپنے سینے سے نہیں لگا لیتے، جو عمر بھر ہماری چوکھٹ پر پڑا ہمارا انتظار کرتا رہتا ہے؟ ساول بھی آج اس بے وفا خوشی کے وار کا شکار تھا۔ جب میں مزار کی دہلیز پر پڑے غم کی چوکھٹ پار کر کے بستی کے لیے نکلا تو شام ڈھل چکی تھی۔ غم مجھے جاتے دیکھ کر بولا، جاؤ ملاؤ اس 2 گھڑی کی ساتھی سے، میں یہیں پڑا رہ کر تمہارا انتظار کروں گا، پر دیکھو کہیں دیر نہ کر دینا کہ میرا تمہارا تو صدا کا ساتھ ہے۔ سلطان بابا کی دیکھ بھال کے لیے پیش امام صاحب نے مسجد سے 2 طلبا کو مزار بھیج دیا تھا، کیونکہ سلطان بابا اس شور شرابے سے گھبرا کر آج شام ہی واپس مزار لوٹ آئے تھے۔ میں جب ساول کے گھر کے قریب پہنچا تو دور ہی سے مجھے عورتوں کی گنگناہٹ سنائی دی۔ سہرائی گیت کے بول ساول کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کہ آج تم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ تمہاری محبوب 16 سنگھار کیے اور اپنے ماتھے پر تمہارے نام کی بندیا لگائے کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن خدا ہمارے ان چوڑیوں والیوں کو یہ ہمیشہ دیر کر دیتی ہیں، شاید وہ تمہاری محبوب سے جلتی ہیں۔ عورتیں زور سے ہنسیں اور کسی دوسری جانب سے کوئی اور ٹولی گنگنائی۔ یہ چوڑی والیوں کا جواب تھا، ہاں ہاں ہم کیوں جلدی کریں، ہمارے تو دل جل رہے ہیں، بستی میں ایک ہی تو چھیل چبیلا تھا جس کی بانسری سننے کے لیے ہم ساری صحرا میں جمع ہوتی تھی، خدا کرے آج اس زور کی آندھی چلے کہ صحرا کا شہزادہ اپنا راستہ بھول کر چوڑی والیوں کی بستی میں آ جائے۔ سب عورتیں ہنس پڑی، جانے یہ صحرائی گیت اور ٹپے کون لکھتا ہوگا، جانے ایسے کتنے گمنام شاعر ہوں گے جنہیں دنیا کبھی جان ہی نہیں پائی، لیکن ان کے الاپ اور گیت صدا کے لیے امر ہو کر ان صحراؤں، بستیوں اور گاؤں گلیوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ساول کی منگنی کی تقریب کا ہنگامہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ لڑکے والیاں ترکی بترکی لڑکی والوں کے سوالوں کے جواب دے رہی تھیں، مرد قہقہے لگا رہے تھے، صحرا کے بنے ہوئے خاص سونف اور شکر کے مشروب سے ساری تقریب کی خاطر مدارات کی جا رہی تھی، بچے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے، ہر طرف نور، رنگ، شور اور قہقہے تھے۔ ساول کو عورتوں کے جھرمٹ میں باہر لایا گیا تو سبھی اس جانب دوڑے۔ کچھ ایسا ہی منظر نوری کے سہن کا بھی تھا۔ اس وقت نوری کے چہرے پر شام کی لالی اور صبح کے نور جیسے دو موسم بیک وقت چھل ملا رہے تھے۔ یہ لڑکیاں ایسے موقعوں پر اتنے بہت سے رنگ بیک وقت کیسے سمیٹ لیتی ہیں؟ اب عورتوں کے تیروں کا رخ میری جانب ہو گیا تھا۔ ایک نے لے لگائی، جانے لوگ کس کے غم میں جوگی بن بیٹھے ہیں، کاش آسمان پر اڑتی یہ نیلی پتنگ مزار کے مجاور تک میرا پیغام بھی پہنچا دے۔ سب زور سے ہنسے۔ دوسری ٹولی نے تان چھیڑی، مزار کے مجاور کی آنکھوں کا سرما جانے کس کان سے آتا ہے، اگر وہ چاہے تو ہم سب اپنی اپنی سرمے دانیاں مزار کی چوکھٹ پر چھوڑ آئیں۔ ساول میرے قریب ہی بیٹھا ہنس ہنس کر اس صحرائی بولی کا ترجمہ مجھے سنا رہا تھا۔ لفظ چاہے کسی بھی زبان کے ہوں، ان گیتوں کا مطلب صدا ایک سا ہی ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری تھا کہ صحن کا دروازہ کھلا اور ایک طالب علم جسے میں مزار چھوڑ آیا تھا گھبرایا ہوا سا اندر داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح میری طرف پڑا۔ اس کی کچی پکی اردو سے میں صرف اتنا ہی سمجھ پایا کہ سلطان بابا کو خون کی قے ہوئی ہے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے جسم میں سے جیسے کسی نے پل بھر ہی میں ساری جان نکال دی۔ میں نے ساول سے کہا وہ یہیں رہے، لیکن مجھے ابھی مزار لوٹنا ہوگا۔ لیکن ساول بھی میرے پیچھے ہی لپکا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دیگر بہت سے لوگوں سمیت مزار کی جانب دوڑے چلے جا رہے تھے۔ دھانی سلطان بابا کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ چند لمحوں میں ہی وہ برسوں کے بیمار نظر آنے لگے تھے۔ رات کی گاڑی چھوٹنے میں ابھی سوا گھنٹہ باقی تھا، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سواری کا تھا۔ گھنٹے بھر کی تو یہاں سے ریلوے اسٹیشن کی مسافت تھی، لیکن کسی مریض کو بنا کسی سواری یہ صحرا پار کرانے میں ہمیں صبح ہو جاتی ہے۔ لہذا طے یہ ہوا کہ دو دو کی ٹولیوں میں اونٹوں پر سفر کریں گے۔ بستی میں سواری کے لیے 5 اونٹ موجود تھے۔ عام حالات میں ان کے پیچھے 2 پہیوں والی ٹھیلا گاڑی بھی لگا دی جاتی تھی، لیکن اس وقت وہ پہیے ریت میں دھنس کر چلنے کی وجہ سے تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا ہمیں اونٹوں کے مضبوط قدموں پر ہی انحصار کرنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم 10 آدمی 5 اونٹوں پر سوار صحرا میں دوڑے جا رہے تھے۔ سلطان بابا میرے ساتھ تھے، ساول اور اس کا باپ ایک اونٹ پر، اور نوری کا باپ اور پیش امام صاحب ایک ساتھ سوار تھے۔ خانو، اکرام صاحب اور بزرگ باقی اونٹوں پر تواتر سے ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے جب ہم بستی کی سرحد سے گزر رہے تھے، سبھی مرد اور عورتیں مجھے اور سلطان بابا کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکل آئے۔ میں نے صحرا میں پلٹ کر دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے ہوا دھیرے سے میرے کان میں سکینہ کے آخری پیغام کی سرگوشی کر کے ہولے سے گنگنائی ہو۔ الوداع. ہم تیزی سے صحرا عبور کر کے اسٹیشن تک تو پہنچ آئے، لیکن جس وقت میں نے دور صحرا میں ریلوے اسٹیشن کی اجاڑ عمارت اور پلیٹ فارم کے آخری سرے پر جلتی مٹیالی سی گیس بتی دیکھی، تب تک ہمیں گھنٹے بھر سے کہیں زیادہ وقت ہو چکا تھا. پلیٹ فارم پر پہنچے تو کانٹا بدلنے والے نے خوشخبری سنائی کہ آج گاڑی 2 گھنٹے لیٹ ہے، اس لیے ابھی کالگڑھ نہیں پہنچی. میں نے سلطان بابا کو وہیں پلیٹ فارم پر بچھے لکڑی کے تختے نما بینچ پر لٹا دیا. نہ جانے کن فکروں میں وقت گزر گیا اور گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی. سبھی کی آنکھیں نم، چہرے افسردہ تھے. ساول میرے ساتھ شہر جانے پر مصر تھا. میں نے بڑی مشکل سے اسے واپس جانے پر آمادہ کیا. سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں بھیڑ کے باوجود مجھے سلطان بابا کو لٹانے کی جگہ مل ہی گئی. یہاں سے قریب ترین شہر رحیم پور بھی کم از کم 12 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اور میں سارا راستہ یہی دعا کرتا رہا کہ ہمارے وہاں پہنچنے تک مزید کوئی انہونی نہ ہو جائے. 12 گھنٹے بعد 9:30 بجے کے قریب جب ٹرین نے رحیم پور کے بڑے سے پلیٹ فارم کو چھوا تو میں نے سب سے پہلے گھر فون کر کے مما پپا سے بات کی اور انہیں کچھ پیسے بھیجنے کو کہا. شہر کے سب سے بڑے اسپتال کا پتہ میں پہلے ہی اسٹیشن ماسٹر سے پوچھ چکا تھا. دوسرا فون میں نے آئی جی نصیر کو کیا، کیونکہ انہوں نے ایس پی کے ذریعے سلطان بابا کی پل پل کی خبر دینے کی ہدایت کی تھی. جب انہیں پتا چلا کہ میں رحیم پور میں ہوں تو فوراً اپنے ایک ریٹائرڈ سینئر کا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھوا کر تاکید کی کہ اسپتال پہنچ کر انہیں بھی ضرور مطلع کر دوں. یہ صاحب پولیس کے اعلی عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد اب رحیم پور میں ہیں، اپنا فارم ہاؤس اور مالٹے کینو کے باغات کا کام سنبھالتے تھے. میں نے بے دھیانی میں ساری تفصیل کاغذ کی ایک چٹ پر لکھ کر جیب میں ڈال لی. اس وقت میری ساری توجہ اس جانب تھی کہ کسی طرح جلد از جلد سلطان بابا کو اسپتال پہنچا دوں. اسٹیشن کے باہر ٹیکسی اسٹینڈ سے گاڑی لے کر میں لشتم پشتم اس بڑے نجی ہسپتال تک پہنچا، اور یہاں ایک بار پھر میرا حلیہ میرے آڑے آ گیا. باہر کھڑے دربان کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ میں اتنے بڑے اسپتال کی فیس بھر سکوں گا. تب قریب سے گزرتے ہوئے ایک معمر ڈاکٹر کو روک کر میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دلوائے. پپا رقم پہلی اسپتال کے اکاؤنٹ میں منتقل کروا چکے تھے. وہ کوئی بھلا انسان تھا. اس نے ہمدردی سے میری بات سنی اور گارڈ کو ڈانٹا کہ کتنی بار منع کیا ہے، یوں مریضوں کو گیٹ پر روک کر بحث نہ کیا کرو. میں سلطان بابا کو انہی ڈاکٹر صاحب کی معیت میں انتہائی نگہداشت کے شعبے کی طرف بھجوا کر خود استقبالیہ کی طرف دوڑا. کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی کو میں نے پاپا کا اور اپنا نام بتایا کہ وہ چیک کرے کہ کیا اس مد میں کوئی رقم اسپتال کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہے. اس نے مستعدی سے جان پڑتال کے بعد مسکراتے ہوئے اطلاع دی کہ رقم جمع ہو چکی ہے. پاپا نے اتنے پیسے بھیج دیے تھے کہ اگر ہمیں مہینہ بھر سے زیادہ بھی یہاں رہنا پڑتا تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی. تب میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ اب تو مسیحا بھی گراں ہو گئے ہیں. اگر انسان کی جیب میں مناسب رقم نہ ہو تو یہ مسیحائی بھی اس کا مقدر نہیں. سلطان بابا کے سر کے بہت سے ایکس ریز اور سی ٹی اسکین وغیرہ کے بعد انہیں ایک کشادہ کمرے میں داخل کر لیا گیا. اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں تھے اور انہیں مستقل یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ میں خامخواہ انہیں اتنے مہنگے اسپتال میں کیوں لے کر آیا ہوں. بقول ان کے وہ بھلے چنگے تھے اور اب ہمیں وہاں سے چل پڑنا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹروں کی رائے اس کے برعکس تھی. انہوں نے سر کی اندرونی چوٹ کا خدشہ ظاہر کیا تھا، اور ان کے کلیے کے مطابق اب تک سلطان بابا کا چلنا پھرنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا. بہرحال طے یہ ہوا کہ صبح بڑے ڈاکٹروں کا ایک پینل بابا کی تمام رپورٹس کی جانچ کرے گا اور پھر کوئی حتمی بات کی جائے گی. اس سارے ہنگامے میں شام ہو چکی تھی، اور جب مجھے سلطان بابا کی نگرانی پر مامور نرس نے یہ اطلاع دی کہ یہاں رات بھر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو مجھے ایک دوسری تشویش نے آ گھیرا. मैं सुल्तान बाबा को अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था, लेकिन अस्पताल के उसूल भी अटल थे। अभी मैं इसी कश्मकश में मुब्तिला था कि एक बुजुर्ग जो नफीस से सफारी सूट में मलबूस थे, होंठों में पाइप दबाए बौखलाए हुए से दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए। सलाम के बाद धीरे से नर्स से पूछने लगे, क्या अब्दुल्ला साहब का यही कमरा है? मेरा नाम शेख इम्तियाज है। अचानक मेरे जहन में भी ये नाम गूंजा, अरे ये तो वही हजरत थे जिनका पता सुबह नसीर साहब ने बतौर खास लिखवाया था। मैं जल्दी से दरमियाने हिस्से का पर्दा हटाकर कमरे के दूसरे तरफ आ गया और उन्हें सलाम किया। जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। वो मुझे देखकर कुछ छटके और फिर जल्दी से आगे बढ़कर गर्मजोशी से मिलने लगे, ओ माजरत चाहता हूँ, दरअसल मेरे जहन में किसी बुजुर्ग का खाका था, मुझे नसीर ने कुछ देर पहले ही फोन करके सारी तफसील बताई है। वो बुजुर्ग कैसे हैं जिनकी तबीयत नासाज थी? मैं उन्हें अंदर सुल्तान बाबा के पास ले गया। वहां उन्होंने अपना तफसीली तारुफ कराया कि वो और नसीर साहब मुलाजमत में एक दूसरे से सीनियोरिटी में काफी फासले पर होने के बावजूद बहुत करीब थे और ये ताल्लुक शेख साहब की मुलाजमत से फरागत के बाद भी बढ़ता ही गया। उन्होंने बड़ी आजिजी से सुल्तान बाबा से दरखास्त की कि उनके लायक कोई भी खिदमत हो तो जरूर हुक्म करें। सुल्तान बाबा ने उनका शुक्रिया अदा किया कि वो यहां तक आ गए, यही उनके लिए बायसे तसल्ली है। शेख साहब ने झिझकते हुए अस्पताल की फीस का पूछा तो नर्स ने उन्हें बताया कि महीने भर की पेशगी अदायगी हो चुकी है। वो जरा से हैरान हुए लेकिन चेहरे के तासुरात छुपा गए। हमारे जाहिरी हुलियों को देखते हुए उनकी ये हैरत बजा थी कि कागज के उन मखसूस टुकड़ों की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। इतने में नर्स ने एक बार फिर याद दिलाया कि मरीज के पास रहने के औकात खत्म हो चुके हैं। सुल्तान बाबा को अब भी मेरी ही फिक्र खाई जा रही थी कि मैं रात कहां बसर करूंगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं करीब ही कोई जगह तलाश कर लूंगा, वो अपने जहन पर बोझ न डालें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा लेते रहें। शेख साहब जो दरवाजे के करीब ही खड़े सारी बहस सुन रहे थे जल्दी से बोले, आप इस नौजवान की फिक्र ना करें, मेरा इतना बड़ा घर किस दिन काम आएगा? अब्दुल्ला मियां को मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा और सुबह ठीक वक्त पर दोबारा यहां पहुंचा भी दूंगा। सुल्तान बाबा मेरे चेहरे पर पसोपेश के आसार देखकर समझ गए कि मैं इन तकल्लुफात में पड़ने से कतरा रहा हूं। इंसान जब तक अकेला और अपने बस में हो तो आजाद रहता है, किसी और के कर्म पर हो तो जकड़ जाता है। मैं जब तक अपने घर में भी था तब भी मुझे घर की पाबंदियां और मम्मा पापा की नसीहतें कभी मखसूस औकात का पाबंद नहीं कर सकी थी। बैरूनी गेट की एक चाबी हमेशा मेरी गाड़ी की चाबी के छल्ले में मौजूद रहती थी ताकि जब कभी मैं आधी रात को अपनी मटर गश्त के बाद घर पहुंचूं तो मुझे हॉर्न बजाकर दरवाजा न खुलवाना पड़े। मुझे बंद दरवाजों, लगे बंदे निजामुल औकात और ऐसी हर पाबंदी से खुदा वास्ते का बैर था जो मेरे अंदर की आजाद दुनिया को कैद करने की कोशिश करती, और शायद वो आवारा गर्द साहिर अब भी मुझ में कहीं छुपा बैठा था। सुल्तान बाबा मेरे साथ होते तो बात और होती, क्योंकि उनकी मौजूदगी में मैं कहीं भी आजादी महसूस करता था, लेकिन यूं तन्हा शेख साहब के साथ जाने में मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। इम्तियाज साहब भी मेरी हिचकिचाहट जान गए, मुस्कुराकर बोले, भाई अगर तुम ये चाहते हो कि नसीर आज के बाद मुझसे कभी बात न करे तो जरूर कहीं और ठहर जाना, क्योंकि वो पक्का पुलिस वाला है, एक बार रूट जाए तो मनाना मुश्किल है। जब उसे पता चलेगा कि मेरे शहर में उसके मेहमान कहीं और कयाम कर रहे हैं तो तुम खुद समझ सकते हो कि वो क्या सोचेगा। सुल्तान बाबा ने भी मेरा हाथ दबाकर मसलहत समझाने की कोशिश की। हम अस्पताल की पार्किंग में आए तो उनकी बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला और कुछ ही देर में हम उनके घर की तरफ रवाना हो चुके थे। रास्ते में उन्होंने अपने खानदान का गायबाना तारुफ भी करवाया। उनकी अहलिया 4 साल पहले दावे मफारकत दे चुकी थी। घर में 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ा लड़का कारोबार के सिलसिले में गुज़श्ता 1 हफ्ते से बैरून मुल्क था, उसकी आमद 2 हफ्ते तक मुतवक्को थी। बेटे से छोटी दोनों बेटियां अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थीं और सबसे छोटा बेटा अभी बीए का तालिबे इल्म था। मैं चुपचाप उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। वो काफी जिंदा दिल इंसान मालूम होते थे जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी दिलचस्पी में पूरी तरह शामिल हो और अपने घर ही को अपने कुल कायनात समझता हो। मैंने अपने बारे में मुकम्मल तफसीलात बताने से इस्तेनाब किया और इतना ही बताया कि माँ बाप के बाद अब सुल्तान बाबा ही मेरे अपने और बुजुर्ग हैं। इसी असना में उनका घर भी आ गया। काफी बड़ा बंगला था, जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार। इतने दिन सहरा में गुजारने के बाद इतना ज्यादा सब्जा और हरे भरे दरख्त देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक ही दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट से तब्दील होकर रंगीन हो गई हो। जलती हुई लू की जगह गाड़ी से उतरते ही भीगी हुई नर्म हवा के झोंके ने मेरा चेहरा चूम लिया। दो नौकर अंदर से दौड़े चले आए, आगे बढ़कर हाथों से मेरे कपड़ों का थैला थाम लिया। शेख साहब ने उन्हें हिदायत की कि मुझे एनेक्सी में ले जाएं। अब मेरा कयाम वहीं होगा। उन्होंने रात के खाने के लिए मेरी पसंद पूछी तो मैं टाल गया कि जो भी बना वही मेरी पसंद होगा। मैं नौकरों के पीछे एनेक्सी की तरफ बढ़ने लगा तो उन्हें कुछ याद आया। अरे हाँ अब्दुल्ला मियाँ, एनेक्सी के दूसरे कमरे में अपने शहरयार मियाँ भी ठहरे हुए हैं। एक माह पहले ही दारुल हुकूमत से तशरीफ लाए हैं। मेरे बहुत गहरे दोस्त के साहबजादे हैं, तुम्हारे ही हम उम्र हैं। उम्मीद है कि तुम दोनों का वक्त अच्छा गुजरेगा। तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, हम खाना एनेक्सी ही में खाएंगे। मैं एनेक्सी में पहुंचा तो बंगले का एक पूरा हिस्सा मेहमान खाने के तौर पर पिछले हिस्से में मौजूद था, जिसका अपना पोर्च और बागीचा भी इसी हिस्से में वाकई थे। एनेक्सी में चार कमरे थे, ड्राइंग रूम और खाने का कमरा इसके अलावा था। मेरे लिए जो कमरा खोला गया उसके साथ वाले कमरे में पहले से रोशनी थी और तेज मौसीकी की आवाज बंद दरवाजे से बाहर आ रही थी। घर काफी कुशादा और हर तरह के आसाइशी लवाजमात से मुजयन था, लेकिन न जाने क्यों मुझे वहां एक अजीब सी घुटन का एहसास सताने लगा। शायद इतने बहुत दिनों तक तंगो तारीक और वीरान जगहों पर रहते रहते मैं अब उसी माहौल का आदि होता जा रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे हम अपनी आसाइश और आराम के पैमाने खुद ही अपने अंदर बनाते हैं। कभी ये आरामदेह बिस्तर मेरे आराम का पैमाना था और अब एक रात पहले तक सहराई जलती रेत पर भी मैं सुकून से सो जाता था। बात तो बस जरा इस पगले मन को बहलाने की होती है, और हम में से जो कोई भी ये मन बहलावे का गुर जान ले दरअसल वही कामयाब कहलाता है। कुछ देर बाद शेख साहब भी कपड़े तब्दील करके एनेक्सी पहुंच गए। मुझे नौकर ने बताया कि वो और शहरयार साहब खाने की मेज पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं वहां पहुंचा तो एक क्लीन शेव नौजवान ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया। हेलो, मुझे शहरयार कहते हैं। मैंने उसका बड़ा हुआ हाथ थामा। मैं अब्दुल्ला हूँ। शहरयार मुस्कुराया। अब्दुल्ला तो हम सभी हैं, यानी अल्लाह के बंदे। शेख साहब जोर से हंसे। अरे भाई, इसकी बात का बुरा ना मानना, दरअसल लफ्जों से खेलना ही शहरयार मियां का पेशा है। अलमकार जो ठहरे, आजकल यहां भी अपने किसी मंसूबे के लिए कहानी की तलाश में आए हुए हैं। मैं भी धीरे से मुस्कुराया। फिर तो इनसे डरना चाहिए, कहीं हमारी ही कहानी ना बना डालें। उन दोनों को शायद मुझसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। एक लम्हे के लिए दोनों चौंके और फिर दोनों ही जोर से हंस पड़े। खाने के दौरान पता चला कि शहरयार एक लिखारी है, माँ बाप का अकलौता बेटा, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ, लेकिन अमली जिंदगी में बाप के कारोबार में हाथ बटाने की ख्वाहिश को रद्द करके कलम से रिश्ता जोड़ लिया। मौजूआत की यकसानियत से घबरा कर वो एक जगह बैठकर लिखने की बजाय कहानी की तलाश में घूम घूम कर लिखने को तरजीह देता था। शहरयार को मुख्तसरन सुल्तान बाबा के बारे में बता दिया। खाने के बाद कॉफी का एक दौर चला और फिर शेख साहब हम दोनों से रुखसत होकर आराम के लिए चले गए। मैं और शहरयार भी शब बखैर कहकर अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। मैं इशा की नमाज अदा करने के बाद भी बहुत देर तक शीशे की इस दीवार नुमा बड़ी सी खिड़की के करीब ही बैठा रहा, जहां से एनेक्सी की पुश्त पर मौजूद बागीचे का नजारा किया जा सकता था। बाग में हर तीन चार गज के फासले पर बिजली के सफेद दूधिया कुमकुमे लगाए गए थे, लिहाजा इस वक्त भी वहां दिन जैसा ही समा था। میری توجہ ابھی اس لان کی انتہائی نفاست سے تراشی گئی باڑ اور بیلوں کی جانب ہی تھی کہ اچانک سامنے پڑی چھوٹی سی شیشے کی تپائی پر پڑا فون بج اٹھا۔ میں زور سے چونکا، رات کے 12:30 بجنے کو تھے، اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اچانک میرا ذہن اسپتال کی طرف گیا اور کسی انجانے وسوسے کی پھنکار سے ڈر کر میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ جی، دوسری جانب خاموشی تھی۔ میں نے قدرے زور سے کہا، جی فرمائیے۔ دوسری جانب سے ایک نازک سی نسوانی آواز ابھری، جی آپ کون؟ میں عبداللہ ہوں۔ دوسری جانب سے کھٹ سے فون بند ہو گیا، شاید کوئی رونگ نمبر تھا۔ میں گہرے سانس لے کر اٹھنے ہی کو تھا کہ گھنٹی دوبارہ بجی۔ جی میں آیا کہ ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دوں، لیکن نہ جانے اس فون کی دوسری لائن کہاں تھی۔ اس طرح مصروف کر دینے سے کوئی ضروری فون بھی تو چوک سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ ریسیور اٹھایا، دوسری جانب وہی آواز تھی، جی شہریار۔ او تو یہ شہریار کے لیے فون تھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں شہریار صاحب تو اپنے کمرے میں، میں یہاں مہمان ہوں۔ دوسری جانب پھر وہی جل ترنگ بجا، او معاف کیجئے گا، آپ کو اتنی رات گئی زحمت دی، آپ فون رکھ دیں اور اس بار گھنٹی بجے تو آپ نہ اٹھائیے گا، شہریار خود اٹھا لیں گے، دراصل اس نمبر کی 2 ایکسٹینشنز ہیں۔ میں نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ 10 منٹ کے بعد گھنٹی بجی تو 3 گھنٹیوں کے بعد خاموشی چھا گئی۔ دوسری جانب سے شاید شہریار نے فون اٹھا لیا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر گزارنے کے بعد ہی مجھے پھر سے وہی گھٹن ستانے لگی، حالانکہ اے سی کی وجہ سے کمرے میں خاصی خوشگوار خنکی چھائی ہوئی تھی۔ میں ابھی باہر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شہریار نے اندر جھانکا۔ ویسے تو آدھی رات کے وقت یہ سوال کرنا خود بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی اور تمہاری نیند شاید بار بار اس فون کی گھنٹی نے اڑا دی ہے۔ میں خوش دلی سے مسکرایا، نہیں میری نیند ازل سے اڑی ہوئی ہے، شاید میرے اندر ہی کوئی گھنٹی لگی ہوئی ہے، اندر آ جاؤ۔ شہریار نے میری کرسی کے سامنے والا صوفہ سنبھال لیا۔ واہ خوب کہی، ویسے تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ سچ کہوں تو مجھے تو تم بھی کوئی رائٹر ہی دکھتے ہو۔ میں ہنس کر ٹال گیا، الٹا شہریار سے سوال کر دیا، تم کہانی کی تلاش میں یہاں آئے ہو تو پھر کچھ کامیابی ہوئی کہ نہیں؟ شہریار نے ایک لمبی سی سانس لی، اب کیا بتاؤں، پچھلے چند دنوں سے میں خود ایک کہانی بنا ہوا ہوں۔ کیوں خیریت؟ ہاں فی الحال تو خیریت ہی ہے، دراصل ریڈی نے مجھے یہاں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا ہے، کہانی تو بس ایک بہانہ ہی ہے۔ مجھے شیخ انکل کی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کا بطور ہم سفر انتخاب کرنا ہے، یہ ڈیڈی کی خواہش ہے، مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ چونکہ ابھی تک کوئی مہجبی میری نظروں میں سمائی نہیں، لہذا اس چناؤ کے لیے اپنی پہلی تلاش اسی گھر سے شروع کروں اور یہیں سے میری الجھن کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اس میں الجھن کیسی؟ شیخ صاحب کی دونوں صاحبزادیوں سے مل کر دیکھ لو اور پھر دونوں میں سے جو بھی دل کو بھائے اس کے لیے ہاں کہہ دو، اور پھر تمہیں تو نہ کرنے کی آزادی بھی حاصل ہے، دل نہ مانے تو اپنے ڈیڈی کو اطلاع کر دینا۔ شہریار نے پھر ایک آہ بھری، یہی تو مشکل ہے، مجھے ان میں سے بڑی والی بھا گئی ہے، کیا کہوں کہ وہ میر کی غزل ہے یا خیام کی ربائی، درد کا کوئی قطع ہے یا غالب کے خطوط کی نثر نگاری۔ میں مسکرایا، تو پھر الجھن کیا ہے، پہلی فرصت میں گھر والوں کو اطلاع کر دو کہ وہ آ کر تمہارے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیں۔ شہریار جلدی سے بولا، وہ ہے ہی ایسی، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے فون سے اسی کی آواز سنی تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کا مطالعہ کتنا وسیع ہے، لٹریچر تو جیسے وہ سارے کا سارا گھول کر پی چکی ہے، دنیا کا کون سا موضوع ہے جس پر وہ بات نہیں کر سکتی، لیکن صرف فون پر، جیسے ہی وہ سامنے آتی ہے سمجھو زبان کھو جاتی ہے اس کی۔ तो क्या उसे पहले पता था कि तुम्हारे उनके हां ठहरने की असल वजह क्या है? शहरयार मुस्कुरा दिया, हां मेरा ख्याल है कि डैडी ने अंकल को कुछ इशारा जरूर दिया होगा, और खुद अंकल भी अपनी औलाद से बिल्कुल दोस्तों जैसा बर्ताव रखते हैं। उन्होंने जरूर अपनी दोनों बेटियों को मेरी आमद का मकसद बता दिया होगा। उनके आपस में शरारत आमेज इशारे तो यही बताते हैं, लेकिन मेरा मसला कुछ और है। मैं उससे तन्हाई में एक बार मिलकर बात करना चाहता हूँ। एक आध बार ऐसा मौका मिला भी तो मेरे कान वो सब कुछ सुनने के लिए तरसते ही रहे जो मैं फोन पर उसकी मीठी जबान से सुनता रहा हूँ। दूसरा मसला ये है कि फोन पर दोनों बहनें बयक वक्त मौजूद होती हैं। कभी कभी तो दोनों ही जोर से हंस भी देती हैं। मतलब उन्होंने कभी ये छुपाने की कोशिश ही नहीं की कि वो मुझसे बात करते वक्त दोनों ही लाइन की दूसरी जानिब मौजूद होती हैं। मुझे शहरयार की हालत देखकर हंसी आ गई। उसने शिकवा किया, हाँ हाँ तुम भी हंस लो, अपनी सूरत हाल ही कुछ ऐसी है कि आते जाते सभी हमारी हंसी उड़ाते हैं। मैंने उसे छेड़ा, तुम खामहा कहानी की तलाश में यहां वहां भटकते फिरते हो, एक सनसनी खेस तजस्सुस से भरपूर कहानी तो तुम्हारे आसपास चल रही है। शहरयार ने करीब पड़ा कुशन अपने सर के पीछे रखा, ठीक कहते हो, ये तो खवातीन के किसी रिसाले के लिए पूरे एक नॉवल का प्लॉट है, लेकिन मसला यह है कि मुझे यहां आए महीने भर से कुछ ज्यादा होने को आ गया है। अब मुझे उससे एक तो तफसीली मुलाकात में बहुत से सवालों का जवाब लेना है, और मेरे पास उसके लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है। मैंने गौर से शहरयार की जानिब देखा, वैसे क्या तुम नहीं समझते कि तुमने मुझे अपनी इस मोहब्बत की कहानी में शामिल करने में कुछ जल्दी की है? मैं अभी तक तुम्हारे लिए एक अजनबी ही तो हूं। शहरयार मुस्कुराया, हम भी लिखारी हैं मियां, चलते फिरते बहुत किरदारों के अंदर तक झांक लेते हैं। माना कि हमें मिले अभी चंद घंटे हुए हैं, लेकिन तुम मेरे लिए पहले लम्हे के बाद ही अजनबी नहीं रहे थे। तुम वो नहीं हो जिसका भेस तुमने भर रखा है। मैंने चौंक कर उसे देखा, अच्छा इतनी जल्दी ही नतीजा कैसे अखज कर लिया तुमने? शहरयार मेरी जानिब ही देख रहा था। खाने की मेज पर ज्यादातर इटालियन और चाइनीज डिशेस मौजूद थीं। अगरचे तुमने छुरी कांटे का इस्तेमाल हत्तुल इम्कान कम से कम किया, लेकिन तुम्हें इन लवाजमात का इस्तेमाल करते देखकर कोई भी आसानी से बता सकता है कि तुम वो नहीं जो दिखाई देते हो। मैंने हैरत से शहरयार की तरफ देखा, वाकई कमाल का मुशाहिदा था उसका। इतनी छोटी सी बात का भी उसने किस कदर गौर से जायजा लिया। मैंने उसे दाद दी, वाह भई, मुझे नहीं पता था कि आजकल के नए लिखारी भी इस कदर गहरा मुशाहिदा रखते हैं। तुमने मुझे मुतासिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहरयार जोर से हंसा, तो फिर हो जाओ ना मुतासिर, कोई तो हमारा भी फैन हो। मैं भी हंस पड़ा, चलो तो फिर आज से मैं तुम्हारा पहला परिस्तार हूँ। लेकिन ये बताओ कि अब इस मामे का क्या करोगे जिसने तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दी है? शहरयार ने सर खुजाया, मुहिमा तो हल करना ही पड़ेगा। अंकल की आदत है कि वो शाम की चाय सबके साथ ही कभी लॉन में तो कभी सन रूम में पीते हैं। हो सकता है कल तुम्हारा सामना भी उन दोनों से हो जाए। फिर तुम ही बताना कि फोन पर इतना अच्छा बोलने वाली सामने आते ही इस कदर खामोश क्यों हो जाती है? शहरयार बहुत देर तक मेरे कमरे में बैठा रहा और बातें करता रहा। लिहाजा अगली सुबह मुझसे फजर कजा हो गई। आंख खुली तो सर भी भारी हो रहा था। नौकर ने मुझे कमरे से निकलते देखकर जल्दी से नाश्ता मेज पर लगा दिया। कुछ ही देर में शेख साहब का ड्राइवर मुझे अस्पताल छोड़ आया। शेख साहब दूसरी गाड़ी में सुबह सवेरे ही किसी जरूरी काम से निकल चुके थे। अलबत्ता ड्राइवर को हिदायत कर गए थे कि मुझे शाम 4 बजे के करीब घर वापस लेता आए। मेरे जहन में शहरयार की रात वाली बात गूंजी। सुल्तान बाबा की हालत आज कुछ बेहतर लग रही थी। दोपहर 12 बजे तक उनके तमाम जरूरी मुआयने भी हो गए जिनकी रिपोर्ट कल मिलना थी। मैंने ड्राइवर को घर वापस भेजने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि अगर शेख साहब ने कहा है तो फिर मैं शाम को घर से हो आऊं, फिर चाहे तो रात गए तक अस्पताल में उनके साथ ठहर सकता हूं। मैं 4:30 बजे ड्राइवर समेत घर वापस पहुंचा तो दरबान ने मुझे बताया कि शेख साहब लॉन में मेरा इंतजार कर रहे हैं। شام کی چائے پر شہریار اور ان کا چھوٹا بیٹا وقار بھی موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں چائے لگا دی گئی۔ اتنے میں اندر سے جدید وضاقتا کی لباس میں ایک شوخ سی لڑکی نکلی۔ شیخ صاحب نے تعارف کرایا، عبداللہ میاں یہ ہماری بڑی صاحبزادی ہیں، شاہانہ، ہماری شانی۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا۔ شانی کے پیچھے پیچھے ایک اور سیدھی سادی، بیچ میں سے مانگ نکالے سلونی لڑکی بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہماری جانب آ گئی۔ وہ شاہانہ کے بالکل الٹ دکھائی دیتی تھی۔ سادہ سا کرتا پاجامہ پہنے، لمبی سی چٹیا بنائے، وہ اس ماحول سے یکسر مختلف نظر آئی۔ شیخ صاحب نے پھر تعارف کرایا، اور بھائی یہ ہیں ہماری چھوٹی صاحبزادی دھانی۔ لفظ گر، اگر ان دونوں کا تعارف خود شیخ صاحب نہ کرواتے تو شاید میں کبھی انہیں سگی بہنیں نہیں مانتا۔ ان دونوں کے برتاؤ، چال ڈھال اور رکھ رکھاؤ میں مشرق و مغرب جتنا فاصلہ اور دن اور رات جیسا فرق تھا۔ البتہ خود اعتمادی دونوں میں یکساں اور بلا کی تھی۔ چائے کے دوران دونوں بہنوں نے مجھ سے سلطان بابا کی طبیعت کا پوچھا اور اپنی اور شیخ صاحب کی جانب سے خواہش ظاہر کی کہ جب وہ بہتر ہو جائیں تو کچھ دن ان سب کے ساتھ یہیں ان کے گھر پر قیام کریں۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ میں ان کی فرمائش ضرور سلطان بابا تک پہنچا دوں گا۔ شہریار کی ساری توجہ شاہانہ پر تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ چائے پینے کے دوران بھی کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ میں چائے ختم کر کے شیخ صاحب کی اجازت سے دوبارہ اسپتال کے لیے نکل پڑا۔ باقی سب بھی اٹھ چکے تھے۔ شہریار نے مجھ سے کہا کہ وہ رات کے کھانے پر میرا انتظار کرے گا۔ میں اسپتال پہنچا تو سلطان بابا کے کمرے میں تین چار سینئر ڈاکٹروں کا جھپکٹا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نرس نے مجھ سے درخواست کی کہ جب تک ڈاکٹر کمرے سے نکل نہ جائیں میں بیرونی کمرے میں انتظار کروں۔ 10 منٹ کا وہ مختصر عرصہ مجھ پر 10 صدیوں جیسا بھاری گزرا۔ پھر جیسے ہی پہلے ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا میں تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ سب ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر مسکرایا، او ہاں ڈونٹ وری، بس معمول کا چیک اپ تھا۔ اب آپ لوگوں سے اسپتال والوں نے اتنی فیس لی ہے تو ہمیں بھی کچھ سرگرمی تو دکھانا پڑے گی نا۔ ان کی بات سن کر میں بھی مسکرا دیا۔ طبیب کے پاس مریض کے لیے دوا اور اس کے تیمارداروں کے لیے مسکراہٹ سے بڑھ کر اور بھلا کیا سوغات ہوگی۔ خوش دلی اور اخلاص سے بھری ایک مسکان کی خود اپنی ایک مسیحا گری ہوتی ہے، اور بہت سے گھائل تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا فقط علاج ہی بس ایک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور اس لمحے مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ طب کے شعبے میں شاید دوا سے بھی زیادہ اور پہلی ضرورت خوش اخلاقی ہوتی ہے۔ سلطان بابا اپنے بستر پر تکیے لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے بولے، میں نے کہا تھا نا کہ اسپتال میں بندہ داخل تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی رہائی ان ڈاکٹروں کی مرضی سے ہی ہو پاتی ہے۔ اب یہ روز بروز نئی محبتیں تراشیں گے اور مجھے یہاں روکیں گے۔ مجھے ان کی رہائی والی اصطلاح پر ہنسی آ گئی۔ ہاں ابھی باہر جو ڈاکٹر صاحب ملے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پیسے لیے ہیں تو انہیں حلال بھی تو کرنا ہے۔ میری بات سن کر بابا بھی مسکرا دیے، ٹھیک ہے میاں کر لو اپنی ضد پوری، لیکن یاد رہے جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ہر بار کی طرح ان کا یہ مخصوص جملہ ایک بار پھر میرے اندر سب کچھ تلپٹ کر گیا۔ اب تو مجھے اس جملے سے باقاعدہ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ سلطان بابا نے جب بھی اسے ادا کیا کوئی نہ کوئی انہونی ضرور پیش آئی۔ میرے لبوں سے آخر بہت دیر سے اٹکا سوال پھسل ہی پڑا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، پھر آپ اپنے لیے شفا یابی کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ کالگڑھ میں آپ کو جو شدید چوٹ لگی آپ نے اس سے بچاؤ کی دعا پہلے کیوں نہ کی؟ وہ میرا سوال سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے، جیسے میں نے قبل از وقت کوئی بات پوچھ لی ہو۔ کچھ دیر بعد خاموشی توڑی اور کہا، میں ہمیشہ اپنے لیے، تمہارے لیے، بلکہ سب کے لیے یکساں دعا مانگتا ہوں، سب کے لیے اللہ سے اس کا فضل کرم طلب کرتا ہوں، اور ہر اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں جس کی تکمیل میں ہم سب کی بہتری ہو۔ لیکن یاد رہے بہتری کس بات میں پوشیدہ ہے، اس کی خبر تو بس اسی کو ہے۔ जाने इस सर की चोट और फिर यहाँ अस्पताल तक पहुँचने में उसकी कौन सी मसलियत पोशीदा है। हम इंसान बहुत कोताह नजर, बहुत करीबी नताइज पर नजर रखने वाले पैदा किए गए हैं, लिहाजा नताइज की परवाह हमेशा उसी पर रख छोड़नी चाहिए। रही बात खुद अपने जिस्म को घायल होने से बचाने के लिए दुआ करने की, तो याद रखो इस जिस्म की अपनी कुछ हदें हैं और मौत उन जिस्मानी हदों को पार कर जाने का नाम है। ये जिस्म दुनिया की सबसे फानी शय है और इस दौर में इस बदन के उरूज और फिर जवाल का दौरानिया औसतन 60 से 70 साल के दरमियान होता है। इस कुलिये से मेरा जिस्म अपनी उमूमी मुद्दत पूरी कर चुका है। मैं 70 के अदद को छूने वाला हूँ और इस दौरान मेरे जिस्म में मौजूद खून के खुलिये, मेरी रगें, पट्ठे और जिस्म के बुनियादी आज़ा अपनी उमूमी मशक्कत पूरी कर चुके हैं। अब इन आज़ा के साथ जिस्म का जो भी बर्ताव है वो खुसूसी होगा। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है कि मौत का ताल्लुक कभी बराहे रास्त जिस्म के जवाल से नहीं होता। मौत जिस्म में मौजूद रूह के निकलने का नाम है, जो निकलते निकलते 100 साल से भी ज्यादा अरसा ले सकती है। और बहुत से ऐसे इंसान हमारे आसपास मौजूद हैं जो अपने जिस्म के इस खुसूसी रवैये की वजह से बआसानी इतनी उम्र का सफर भी तय कर लेते हैं, जबकि बाज हादसाती सूरतों में 20-22 साल के जवान जिस्म से भी रूह पल भर में निकल जाती है। तो साबित ये हुआ कि जिस्म की अपनी भी एक खास मियाद और मुद्दत है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक्सपायरी डेट, जो किसी हादसे की सूरत में फौरन तबई मुद्दत पूरी करने की सूरत में 60 से 70 साल के अंदर हमारे जिस्म को इस हाल तक पहुंचा देती है कि जहां हमारी रूह का इस बदन में मजीद कयाम मुश्किल हो जाता है। मैं गौर से सुल्तान बाबा की बात सुन रहा था। मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा असरार मेरे जहन के दरीचों से अंदर आते आते वापस पलट गया, जैसे कुछ समझ में आने से पहले ही सब कुछ आपस में उलझ गया हो। सुल्तान बाबा ने कुछ वक्फे के बाद बात जारी रखी। इसीलिए हमारे मुआशरे में आम तौर पर लोग अपने जिस्म के इस अमूमी रवैये को जहन में रखते हुए अपने दीनी और दुनियावी मामूलात का खाका भी तरतीब देते हैं। एक आम रवैये का इंसान 40-45 साल की उम्र के बाद मजहब को ज्यादा वक्त देने लगता है, क्योंकि उसके लाशऊर में कहीं ये बात दबी होती है कि उम्र की आखिरी दिहाइयां शुरू हो चुकी हैं, तो बेहतर है कि अब ऊपर वाले को भी राजी कर लिया जाए। वाजे रहे कि बचपन, लड़कपन, जवानी और फिर बुढ़ापा, ये सारी कैफियत भी सिर्फ हमारे जिस्म पर ही वारिद होती हैं। इसके साथ ही कैसेट नंबर 7 अपने अख्तिताम को पहुंची। बकिया नावल सुनने के लिए कैसेट नंबर 8 लगा दीजिए। हमारी सौती कुतुब की कॉपी बनाना कानूनन जुर्म है। अगर सौती किताबों के बारे में हमसे राबिता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 2253803 या PO बॉक्स नंबर 1652 पर मोहम्मद मुनीब से राबिता करें।